يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. گزشتہ مجالس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نفل نمازوں کا ذکر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں کتنی پڑھتے تھے؟ ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد جن کو رواتب کہتے ہیں ان کی تعداد کیا تھی؟ اس کے علاوہ وتر سے متعلق تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. سب سے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. رات کی نماز سے مقصد قیام الليل ہے. قیام الليل کا وقت نصف الليل کے بعد ہوتا ہے. فجر کی نماز شروع ہونے سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے. اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق علی کل مسلم. وتر حق ہے ہر مسلمان کے اوپر. حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واجب ہے جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فرض نماز ہے اسی طرح آپ اس کو فرض سمجھ کر کے ادا کریں. اگر کبھی چھوڑ دیا اس نے تو اس پر گناہ ہوگا. یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. لیکن مستقل طور پر کوئی بھی سنت راتبہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑھا کرتے تھے اگر کوئی شخص چھوڑ دے تو یقیناً گناہگار ہوگا. لیکن کبھی چھوڑ دیا اور کبھی اکثر پڑھتا رہا تو پھر اس میں گناہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوتر حق علی کل مسلم. علی کل مسلم ہر مسلمان کے اوپر وتر حق ہے. یعنی یہ کہ اس سے تاکیدی الفاظ یا تاکیدی معنی نکلتے ہیں اور اس کو فرض نماز کی طرح جیسا کہ بعض علماء نے اس کو فرض کہا یا واجب کہا ہے اس طرح نہیں ہے. کیونکہ روایت آئے گی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل فرمائی ہے فمن احب ان یوترا فلیوثمن احب ان یوترا بخمس فلیفن. پانچ وتر پانچ رکعت کی پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھے. عمر احب بائیوں طرح کے خلاف. اور اگر کوئی شخص وتر کی نماز تین رکعت پڑھنی چاہتا ہے تو تین رکعت پڑھے. عمر احب بائیوں طرح واحد دن پر افعال. ایک رکعت بھی وتر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ایک رکعت بھی پڑھ سکتا ہے. یہاں بھی بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں رکعت ایک رکعت کی وتر نہیں ہے. ایک رکعت کی کوئی نماز نہیں ہے. اسی طرح کہتے ہیں تین رکعت کی وتر ہے اس کی بھی خاص حیثیت انہوں نے بیان کی ہے یا تعین کی ہے. حدیث شریف میں گزشتہ مجلس میں میں نے بتایا تھا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کی دو شکلیں ہیں. ایک یہ کہ آپ دو رکعت تین رکعت وتر کی نیت کر کے اٹھائیں دو رکعت پڑھ کر کے تشہد کر کے سلام کر دیں پھر ایک رکعت کے لیے اٹھیں. یہ سب نیت تین رکعت وتر کی ہے. یعنی گویا دو تشہد کے ساتھ آپ تین رکعتیں پڑھیں گے. یا اسی طرح اگر کوئی شخص تینوں رکعتوں کو ایک تشہد کے ساتھ پڑھتا ہے وہ بھی حدیث سے صحیح ثابت ہے. بعض مذاہب میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی نماز کی اس طرح کی وتر جائز نہیں کہ دو رکعت پڑھ کر کے سلام کر دیں پھر تیسری رکعت کی اٹھ کر کے الگ تشہد کر کے پھر سلام کریں. یعنی دو سلام وہ جائز نہیں کہتے ہیں. یہ چیز حدیث سے خلاف پڑتی ہے. بلکہ سنا ہے کہ علماء وہ لوگ فتوا دیتے ہیں اپنے حاجیوں کو حاجیوں کے ذریعے سے بات سنی گئی وہاں تاکید کرتے ہیں کہ آپ جائیں گے وہاں حرم میں نماز وغیرہ جو پڑھتے ہیں رمضان میں وتر قیام الليل کی اور وتر قیام الليل تو پڑھیں آپ بیس رکعت لیکن خود وتر ان کے ساتھ نہ پڑھیں کیونکہ آپ کی وتر ان کے لیے ان کے پیچھے جائز نہیں. وہ دو رکعت پڑھ کر کے سلام کر دیتے ہیں آپ کے لیے جائز نہیں. اس وجہ سے کسی زمانے میں میں نے دیکھا کہ یہاں لوگ وتر کے بعد یا امام جب بیس رکعت وتر اور تین رکعت بیس رکعت تراویح اور تین رکعت وتر پڑھا لیتے تھے تو باقاعدہ جماعتیں کر لیتے تھے لوگ. اس کو حکومت نے باقاعدہ تفریح امت کے نام سے منع کیا کہ اس طرح جائز نہیں ہے. یہ طرح تم الگ الگ پڑھ سکتے ہو اور الگ تمہاری مرضی, لیکن جماعت بنا کر کے پڑھنا یہ چیز نہیں. میں نے خود دیکھا اور اس پر بہرحال حکومت نے ایکشن لیا, کیونکہ اس میں امت کی تفریق کا ایک راستہ کھل رہا ہے. ابھی تو امت کی تفریق کے چار مسلح ختم ہوئے, پھر اس کے بعد مسلحوں کی بنیاد ڈالی جائے, یہ چیز غلط ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ حدیث سے دونوں ثابت ہیں. مذہب کی آڑ میں لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں, بلکہ پیچھے نماز پڑھنا بھی نہیں جائز سمجھتے ہیں. یہ گویا تفریق امت کی بنیاد ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کے چھوٹے مسائل جن کو حدیث سے ثابت ہیں اور کسی بھی کہنے بنا پر کوئی بھی امام ہو, ان کا درجہ, ان کی عزت, ان کے لیے دعا مغفرت ہمارے اوپر واجب ہے, لیکن حدیث کے خلاف ان کی بات کو لینا یہ واجب نہیں, بلکہ انہوں نے ہمیں منع کیا ہے. یہ چیز بار بار تاکید کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کسی کے ذہن میں بات ڈال دے تو ایک ہی آدمی سمجھ لے تو انشاءاللہ ہماری بات کی غنیمت ہو جائے. اور یہ چیز یقین سمجھیں آپ کی, حدیث کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص حدیث سے ثابت شدہ مسئلے کو غلط کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے, یہ غلط ہے, تو ہمارے خیال سے جناب رسول میں بے ادبی کا خطرہ ہے, بہت بڑی بے ادبی کا خطرہ ہے. اس وجہ سے آدمی کو اس پہلو سے غور کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پیارے رسول کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں, لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے کہ امام صاحب کی بات ان کے خلاف پڑتی ہے یا امام صاحب حدیث واضح حدیث امام صاحب کی بات کے خلاف پڑتی, تو کہتے ہیں یہ حدیث دوسروں کی امام صاحب ہی کی حدیث ہے. پیارے رسول نے بانٹا نہیں تھا امام صاحبی کے لیے الگ حدیث یا امام ابو حنیفہ کے لیے الگ حدیث, احمد بن حنبل کے لیے الگ حدیث نہیں, سب کو دیا تھا کہ جا کر کے سب مل کر کے اس پر عمل کرو. جہاں واضح نہ ہو مسئلہ تو کسی کا لیجیے. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, حضرت ابو طالب علی ابن ابی طالب ان کا درجہ آپ جانتے ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی, بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی, بڑوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر, عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری فضیلت ہے کہ پیارے رسول کے داماد تھے, حضرت حسن حسین جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے نوجوانوں میں سے کے سردار ہوں گے وہ لوگ, ان کے والد تھے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں, اپنا فتویٰ دیتے ہیں, کہتے ہیں لیس الوتر بحتم کحیات المکتوبہ, فرض نماز کی طرح وتر فرض نہیں ہے, ولکنہ سنت فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ایک سنت ہے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا, جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا. اس کی سنیت کی یعنی فرضیت کے علاوہ سنیت کی ایک بڑی بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے درمیان سنت سواری پر بھی پڑھتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں نوافل سواری پر پڑھتے تھے, ہی تو توجہ تھی, جس قدر جس طرف یا جس سمت بھی سواری کا چہرہ ہو, قبلے کی طرف ہو یا غیر قبلے کی طرف ہو, نفل نماز میں یہ جائز ہے, خاص طور سے سفر کے ایام میں یا سفر کے گھڑیوں میں. لیکن جب فرض نماز کا وقت آتا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر کے نماز پڑھتے تھے, جس صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ وتر بھی سواری پر پڑھتے تھے اور اس کے لیے قبلہ کی شرط نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فرض ہے چھوڑے گا تو فاسق ہو جائے گی, یعنی بہت سے مسائل اس پر مبنی کرتے ہیں لوگ, یہ چیز غلط ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ولیکن سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سنت ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیارے رسول کی سنتوں کو مطلقاً چھوڑ دیا جائے, اس کو ہلکا سمجھا جائے. کبھی چھوڑ دیا تو اس کی بنا پر اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا. فرض نماز کے چھوڑنے سے گناہگار بڑا ہوگا اور جان بوجھ کر کے چھوڑ دینے سے فسق کا حکم یا کفر کا حکم اس کے اوپر آئے گا, لیکن اس کے چھوڑنے سے کفر یا فسق کا حکم نہیں آئے گا. الا یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی طرح ایک نماز فرض ہے, یہ چیز غلط ہے. وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما, حضرت جابر بن عبداللہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو, حضرت جابر بھی صحابی تھے, آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ بن ثابت عیسوی سے ان کو رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے. جن کے والد کافر رہتے ہیں تو ان کو یا کافر ہو کر کے انتقال کیے یا اسلام سے پہلے انتقال کیے تو ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. لیکن جب دونوں پیارے رسول کی صحبت سے مشرف ہو گئے ہیں تو رضی اللہ عنہما کہا جائے گا. جابر بھی اور ان کے والد صحابی تھے. یہاں تک کہ غزوہ احد کے موقع پر سبحان اللہ والد اور یعنی فرزند میں باقاعدہ گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ گھر پر بیٹھے میں جاؤں جنگ کے لیے, اور وہ والد کہہ رہے کہ نہیں تم اپنی بہنوں اور اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ رہو کیونکہ ان کی چھوٹی چھوٹی بہن بھی تھیں بہنیں بھی تھیں تم ان کے ساتھ رہو, میں شہادت پا گیا تو تم ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور ان کی پرورش کرنا. آخر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ تھے, ان کی بات ان کو ماننی پڑی اور وہ شہید بھی ہوئے, ان کے ماموں بھی شہید ہوئے. ان کی والدہ نے جا کر کے وہاں سے جنگ احد کے میدان سے دونوں کو اونٹ پر گوریا کی طرح یعنی ایک طرف دائنے طرف ان کو یا بائیں طرف ان کو ایک طرف ان کو لادا اور دوسری طرف ان کو کجاوا جو ہوتا ہے اس میں اس طرح لاد کے لائیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے کہا کہ نہیں, ان شہداء کو جہاں وہ شہید ہوئے ان کو واپس کر دو, وہیں ان کو دفن کرو. اس سے مسئلہ لیا جاتا ہے کہ شہید کو وہیں دفن کرنا چاہیے جہاں وہ شہید ہوا ہے. دوسرا مسئلہ عام طور پر یہ بھی آیا ہے دوسری احادیث سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کی وفات کا سن کر کے انہوں نے کہا کہ میرے وفات بھی ہوئی دوسری جگہ منتقل کر کے ان کو مدینہ شریف دفن کیا گیا. انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کے بارے میں کوئی اور چیز دل میں نہیں پاتی ہوں, صرف یہ خلش ہے دل میں اس چیز کی کہ ان کو اپنی موت کی جگہ پر دفن نہیں کیا گیا. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر میت کو جہاں وہ وفات پائے وہیں دفن کرنا چاہیے. یعنی یہ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جانا یہ صحیح نہیں ہے, الا یہ کہ جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ مکہ اور مدینہ ہو تو اس کے لیے وصیت بھی کی جا سکتی کہ ہماری لاش مکے میں دفن کرنا یا مدینے میں دفن کرنا, ورنہ عام شہروں سے لاہور سے کراچی, کراچی سے لاہور صرف اس وجہ سے کہ ان کے خاندان وہاں ہیں یہ چیز شرعی نہیں ہے, یہ صحیح ہے. صحیح مسئلہ یہی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کو پیارے رسول نے کہا ان کے ماموں اور ان کے والد کو کہا کہ ان کو لے جاؤ ادفنو ان کی مسار عظیم, جہاں ان کی شہادت ہوئی وہیں جا کر کے ان کو دفن کرو. ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام فی شہر رمضان ثم انتظروه في من القابلة فلم يخرج وقال اني خشيت ان يكتب عليكم الوتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا, پھر دوسری رات لوگوں نے انتظار کیا. لفظ ترجمہ حدیث شریف کے الفاظ کے یہ ہیں, فلم یخرج, دوسری رات بھی آئندہ رات بھی لوگوں نے انتظار کیا کہ آپ ہمیں قیام اللیل جماعت سے پڑھائیں جس کو تراویح کہا جاتا ہے. فلم یخرج تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے نہیں, یعنی آپ نے اس رات قیام اللیل یا تراویح نہیں پڑھائی. وقال اور آپ نے فرمایا انی خشیت ان یکتب علیکم الوتر, میں نے صرف اس وجہ سے نماز پڑھانا چھوڑ دیا, میں دوسری رات نہیں نکلا تمہیں نماز قیام اللیل یا تراویح پڑھانے, مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ کر دیا جائے. پوری وتر اور پورا قیام اللیل. دوسری روایت میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر رمضان میں تراویح پڑھائی, لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ کے پیچھے آ کر کے لوگ پڑھنے لگے. دوسری رات بھی آپ نے اسی جگہ پر, آپ مدینہ شریف جائیں حجرہ مبارکہ سے شمال طرف جو چھتریوں کی کا میدان ہے یا چھتریوں کا آنگن جو ہے جہاں چھتریاں ہیں, چھتریوں سے مستقل جنوب طرف وہ اونچی جگہ ہے جس میں بہت سے لوگ بیٹھے رہتے ہیں, وہ صفہ چبوترہ جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب صحابہ جن کے نہ کوئی گھر ہوتا تھا نہ ان کے اہل عیال ہوتے تھے وہ وہاں آ کر کے سوتے بیٹھتے رہتے. اس وقت وہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دیوار سے ملا ہوتا تھا. یہ آخری دیوار تھی تو چبوترہ یہاں تھا. اب اس وقت بہت دنوں سے خود حضرت عثمان کے زمانے ہی سے وہ چبوترہ مسجد نبوی میں داخل ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ صفہ کہلاتی تھی, اور آگے اس سے حجرے اور اس کے درمیان آپ دیکھیں گے ایک زنجیر سی لگی ہوئی ہے, تھوڑی سی جگہ ہے اور اس پر زنجیر پتہ نہیں بہت دن پہلے خود تھی, یعنی اس وقت سال نہیں کیا دو ایک سال کے درمیان, لیکن وہاں زنجیر لگی ہوئی تھی. وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح پڑھانے کی جگہ تھی. صحابہ کرام پیچھے آ کر کے آپ کے سب بات کر کے دوسری رات بھی پڑھی, تیسری رات بھی آپ نے پڑھائی اور لوگوں نے پڑھی. جس قدر راتیں گزرتی تھیں آپ کی یہ خبر قیام اللیل باجماعت پڑھانے کی پھیلتی تھی, لوگ اور ہی زیادہ آنے لگے. تو تیسری رات یا چوتھی رات, دو رات تو یقینی ہے کہ آپ نے پڑھائی, تیسری رات کے بعد یا چوتھی رات کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے. تو اور صحابہ نے دروازے بھی کنکری سے آپ کا دروازہ بھی ٹھوکا, یعنی کنکری مار کر کے آپ کو یہ احساس دلایا کہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں قیام اللیل کا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے. صبح ہو گئی, صبح آپ نے فرمایا انہ لن یخفا علی مکانکم, دوسری حدیث میں ہے کہ دیکھو تم لوگ آئے تھے, تم لوگوں کا وجود, تم لوگوں کا حضور مخفی نہیں تھا, مجھے معلوم تھا کہ آئے ہو اس مقصد سے, ولیکنی خشیت ان یکتب علیکم الوتر او یکتب علیکم صلاۃ اللیل, جیسا کہ قیام اللیل مروزی کی روایت ہے کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ نماز بھی تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منزل وحی تھے, آپ کے اوپر وحی آتی تھی, آپ کے بعد وحی منقطع ہوئی, تو خطرہ آپ کو ہوا کہ کہیں اس کو فرض نہ کر دیا جائے, اور اگر فرض کر دیا جائے تو دمشق تاتم تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے, نہیں رکھتے. یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, آپ کے رافت اور رحمت کا ایک مظہر اور منظر یہ بھی ہے کہ آپ ڈرتے تھے کہ امت کے اوپر فرض نہ کر دیا جائے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وتر جو ہے وہ فرض نہیں ہے جیسا کہ بعض علماء کے اقوال میں آیا ہے, اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا تو فاسق ہو گیا, یہ چیز صحیح نہیں ہے. وعن خارجۃ بن حذافہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم, حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اور نماز سے نوازا ہے, وہ نماز سرخ اونٹنیوں سے بھی اچھی ہے. کیا ہے وہ؟ قل نعم یا رسول اللہ, ہم نے کہا اللہ کے رسول وہ نماز کون سی ہے؟ فرماتے ہیں الوتر ما بین صلاۃ العشاء الى طلوع الفجر, یہ وتر کی نماز ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ سرخ اونٹنیوں سے افضل ہے, یعنی بہت ہی ثواب کا باعث ہے. اس کا ٹائم آپ نے بھی بتایا, ہی ہے ما بین صلاۃ العشاء الى طلوع الفجر, وتر کی نماز آپ عشاء کے بعد سے فجر کی نماز تک پڑھ سکتے ہیں. قیام اللیل جو ہے وہ نصف اللیل کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے, لیکن وتر کے کا وقت آپ اگر قیام اللیل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ وتر عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لیں, اور اگر آپ جاگ سکتے ہیں کم از کم وتر ہی پڑھنے کے لیے, یقین ہو کہ آپ جاگ جائیں گے فجر سے پہلے, تو وتر آخر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. یہ ٹائم آپ نے صرف وتر کے لیے بتایا, لیکن قیام اللیل کا مسئلہ جو ہے جس کو آپ تہجد کہیں گے وہ نصف اللیل کے بعد, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ام انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, یا اس سے کچھ زیادہ کریں, یعنی نصف اللیل سے پہلے بھی اگر آپ کریں. یہ خاص پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا, لیکن عام امت کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ رات کی نماز یہ بہت ہی اہم نماز ہے, اس کی وجہ سے آدمی کے اول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس کو کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اقیم الطعام واحش السلام, کھانا کھلاؤ لوگوں کو, کیونکہ یہ بھی ایک چیز بہت اہم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے فراق, یہ رزق دی ہے, وسعت رزق دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہزار کماتے ہیں کھانے بھر کا نہیں ہوتا, بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہمارے سامنے ہمارا امتحان ہے ایمان کا کہ بھوکا نہ چھوڑیں, ضرورت کے وقت ان کی ضرور مدد کریں. وہ کرمون قام آنا خود بھی مسکین ہوں وہ یتیم ہوں وہ حسیرا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے میرے نیک بندے وہ ہیں جو مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانے میں بخیلی کے دل چاہتا ہے کہ بخیلی کریں نہ دیں, اس کے باوجود دل کو دل پر جبر ڈال کر کے یا دل کی نافرمانی کر کے وہ خواہش کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر کے مطابق وہ کھانا کھلاتے ہیں. اطعم الطعام واحش السلام, سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اصل میں ہر زمانے میں یہ رہا ہے. پرانے جاہلیت کے زمانے میں قریب آدمی کو سلام کرنا عیب سمجھا جاتا تھا. پیر رسول نے تقسیم کر دیا, کوئی غریب ہو یا امیر ہو, اگر کوئی شخص سوار ہے تو پیدل چلنے والے پر سلام پڑے. سبحان اللہ, دیکھیے یہ غرور جو آ سکتا تھا اس کو سواری کی بنا پر, اس کو پیر رسول نے توڑنے کی کوشش کی کہ نہیں, اس غرور کو ٹوٹنا چاہیے. سواری والا گھوڑے پر سوار ہے, وہ پیدل چلنے والے پر سلام کرے. حق یہ ہے, یہ ضروری نہیں کہ یہ واجب نہیں کہ پیدل چلنے والا سلام نہ کرے, لیکن حق یہ ہے کہ پہلے سلام کرے سواری والا پیدل والے پر. اسی طرح جانے والا ہے تو جو مجلس بیٹھی ہوئے مجلس والوں پر وہ سلام کرے. اور اگر چھوٹا ہے تو بڑے پر سلام کرے, جس طرح کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اکس السلام, سلام کو پھیلاؤ. پرانے زمانے میں بھی اور اب بھی لوگ اپنے کو بڑا سمجھ کر کے وہ کہتے ہیں ہم بڑے ہیں, ہاں کیوں ہم سلام کریں, استاد ہیں طالب علم کو کیوں سلام کریں. یہ چیز شریعت میں نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدثر سے شمائل رسول میں ذکر ہے, بچے کھیلتے ہوتے تھے, بچوں پر کہتے تھے السلام علیکم. سبحان اللہ, خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے ان کو. تو اکس السلام ہوا, وصلوا باللیل والناس نیام, رات میں نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑے ایمان کی بات ہے کہ آدمی میٹھی نیند سو کر کے, خصوصی طور پر آخر رات کی نیند, گرمی کی ہو یا سردی کی ہو, گہری نیند ہوتی ہے, اس وقت آدمی لپٹ کے سونا چاہتا ہے. لیکن اگر ایمان ہے تو وہ ایمان اس کو اٹھاتا ہے, اور اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس وقت خصوصی توجہ فرماتے ہیں, نزول فرماتے ہیں, اور ہماری بات کی استجابت کی اور قبول کی اللہ تعالیٰ نے کا وعدہ کیا ہے, یہ سب ایمان اور احتساب کے ساتھ آدمی قیام اللیل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ رات کے اندھیرے کا قیام جو ہے وہ ریا اور نمود سے بھی دور رہتا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کی زیادہ سے زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے. دوسری حدیث میں ہے, عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ نبی, حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ بریدہ ابن حضیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم نے سنا, الوتر حق ان فمن لم یوتر فلیس منا, وتر حق ہے, جس نے وتر نہیں پڑھی وہ مجھ سے نہیں ہے یا مجھ میں سے نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا وتر کی اہمیت, اگر وتر نہیں پڑھتا ہے تو وہ میری مجھ میں سے نہیں ہے, میری امت سے نہیں ہے. کوئی بھی ترجمہ آپ کر لیں, اس کی تفصیل میں نہ جائیں, صرف اس قسم کے الفاظ کو علماء نے کہا ہے کہ اسی طرح سمجھا جائے جس طرح حدیث میں, اس کی تفصیل یہ نہ کریں کہ میں اس سے بری ہوں یا یہ کہ غلط کام کیا اس نے, نہیں, یہ بڑا سا لفظ ان کو کہیے کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہو, میں اس میں سے نہیں, وہ مجھ سے نہیں ہے. اس سے ڈر کر کے آدمی اس پر پابندی کرے گا. اب یہ ترجمہ کر دیں گے کہ نہیں مجھ سے نہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ تاکیدی چیز ہے, پیارے رسول نے تاکید فرمائی تو معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے. عام طور پر جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من غشنا فلیس منا, جس نے ایک مسلمان کو غش اور دھوکہ دیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے. بس اسی طرح ترجمہ کیجئے تاکہ یہ معلوم ہو کہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جو ہے الفاظ اس وقت استعمال کیا جائے جب کسی چیز کی تاکید ہو, اور اس تاکید کا نتیجہ یہ نہیں کہ فرض ہے, لیکن بہرحال یہاں تاکیدی لفظ یا تاکیدی معنی اس سے لیا جاتا ہے. دوسری جگہ پر اس قسم کے الفاظ سے فرض اور وجوب کے معنی میں بھی لیتے ہیں, اگر دوسری روایتوں سے اس کے فرض اور وجوب کی تائید ہو رہی ہو تو. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. حضرت عائشة فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان, آپ 11 رکعت سے زیادہ قیام الليل نہیں پڑھتے تھے. يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, 4 رکعت پڑھتے تھے, آپ ان کی لمبائی اور ان کی خوبی کے بارے میں پوچھیں کہ کس طرح آپ لمبی پڑھتے تھے. اس لمبی کی یہ جھلک یہ بھی ہے لمبی نماز ہونے کی, یہ آپ کے مبارک قدم سوکھ جاتے تھے, حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ طاقت دی تھی. اسی طرح پھر چار رکعت پڑھتے تھے, وہ بھی خاصی لمبی اور اچھی. پھر آپ تین رکعت پڑھتے تھے یعنی وتر کی. حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنا مقبلان تو پھر حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سوتے ہیں, تو آپ نے فرمایا عائشہ ہماری آنکھ سوتی ہے, ہماری دونوں آنکھ سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ وضو ہمارا نہیں ٹوٹتا. دوسری روایت میں ہے کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل ان کے نہیں سوتے. اسی طرح دوسری روایت میں ہے حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کان یصلی من اللیل عشر رکعات ویوتر بسجدت, آپ دس رکعتیں پڑھتے تھے ایک رکعت پڑھ کر کے آپ وتر کے ساتھ ختم کرتے تھے, یعنی گیارہ رکعت. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کبھی کبھی آپ گیارہ رکعت پڑھتے تھے, دس رکعت اس کے بعد ایک رکعت وتر پڑھ کر کے آپ قیام اللیل کو ختم کرتے تھے. ویرک اور رکعت الفجر, پھر آپ دو رکعت فجر کی پڑھتے تھے یعنی سنت اذان ہونے کے بعد, یہ 13 رکعتیں ہیں. 13 رکعتیں کبھی اس طرح ہوئیں اور 13 رکعتیں آپ کبھی صرف وتر کو تین پڑھ کر کے قیام اللیل کی کرتے تھے, پھر اس کے بعد آپ دو رکعت وتر کو فجر کی سنتیں پڑھتے تھے. اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کان یصلی من اللیل 13 رکعتیں, پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں پڑھتے تھے, یوتر من ذلک بخمس, آپ اس میں سے پانچ رکعتیں وتر کی رکھتے تھے, لا یجلس فی شیء الا فی آخرها, آپ وتر کی پانچ رکعتوں میں صرف آخر میں بیٹھتے تھے. 3 رکعتوں والی نماز کے بارے میں دو شکل ہے, 3 رکعتوں والی وتر کے بارے میں دو شکل ہے, یہ کہ آپ تینوں رکعتیں پڑھ کر کے آخر میں ایک قعدہ اور تشہد کریں اور سلام کریں. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر کے اور سلام پھیر دیں, پھر تیسری رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر رہے ہیں, لیکن 5 رکعتیں یا 7 رکعتیں یا 9 رکعتیں, 9 رکعتوں تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, ان سب کو آپ صرف ایک بار طریقے سے پڑھیں, یہ کہ ایک لائن سے پڑھتے جائیں آخر میں ایک تشہد کریں, یہی طریقہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رات کے ہر حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی ہے, وانتہا وتره الی السحر, آخری ٹائم میں جو آپ کے وتر کا ہوا کرتا تھا وہ طلوع فجر سے پہلے طلوع فجر کا تھا یعنی سحر کا وقت. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے خصوصی طور پر سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ لا تکن مثل فلان, فلاں کی طرح نہ ہونا, کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل, انہوں نے قیام اللیل کرنا شروع کیا تھا یا قیام اللیل پڑھا کرتے تھے, فترک قیام اللیل, پھر قیام اللیل انہوں نے چھوڑ دیا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام اللیل کی فضیلت اور قیام اللیل جب آدمی شروع کرے تو پھر اس کو چھوڑے نہ, کیونکہ یہ سارے خیر ہے, اس کو کر کے چھوڑے گا تو اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی, پیارے رسول جانے چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے. دوسری بات یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی سنت شروع فرماتے تھے تو اس پر مداومت اور ہمیشگی کرنا پسند فرماتے تھے, یہ بھی ہے کوئی بھی نیک کام آدمی شروع کرے تو اس کو مستقل طور پر کرتا رہے, یہ اس کی نیکی میں بڑھوتری نیکی میں زیادتی کا زیادہ سے زیادہ سبب بنے گا. گویا ہر نقلی چیز کو جو آدمی شروع کرتا ہے پیارے رسول کی رغبت پیارے رسول کی خواہش یہ ہے امت کے لیے کہ اس کو مستقل طور پر کرتے رہیں چھوڑے نہ, لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کبھی جاگ گئے اچانک تو آپ یہ کہیں کہ ہم کبھی نہیں پڑھتے تو کیا قیام اللیل کریں, نہیں, رات میں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص منتہار جو رات میں نیند کھل جائے اتفاقی طور پر اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگی, اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو قبول کر دیں گا, تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ نہیں کبھی جاگا اور کبھی سو گیا, جب جاگا تو پھر یہ سوچے کہ ہم روزانہ نہیں پڑھتے اور کیا پڑھیں, نہیں, یہ بھی ایک چیز ہے یا موقع ہے غنیمت سمجھنے کا, بستر پر مفت میں الٹنا پر الٹے پلٹے رہنا یہ چیز کنٹرول نہیں آتی ہے, آدمی کو چاہیے کہ اس عمر کے قیمتی وقت کو اللہ کی راہ میں گزارنے کی کوشش کریں. تو اٹھ کر کے دو رکعت سے پڑھے گا سبحان اللہ اور اپنی طلب اور اپنا سوال اللہ تعالیٰ سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی طلب کو اس کی مراد کو پوری کرے گا. یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن اس کے باوجود ایک دن اٹھے، دو دن اٹھے، چار دن اٹھے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. کوشش یہ کریں کہ روزانہ کچھ وقت دیں رات کا. جو لوگ فجر کے لیے برابر اٹھتے ہیں اگر صرف آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جانے کی کوشش کر لیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. ولی ابی داؤد حضرت علی فرماتے ہیں یا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا اوتروا یا اہل القرآن وتر پڑھا کرو، اس کو چھوڑو نہیں. فإن اللہ وتر وحکمت بالوتر، اللہ تعالیٰ طاق ہیں اور طاق کو پسند کرتے ہیں، یعنی وتر کو پسند کرتے ہیں. اسی طرح پیار رسول نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں اجاڑو آخر صلاتکم باللیل وترن، نماز رات کی آخری نماز وتر کو رکھو. یعنی اگر عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سنت پڑھیں گے، سنت کے بعد اگر وتر پڑھنی ہے تو اسی وقت پڑھو. یہ نہ کوئی سوچے کہ پہلے وتر پڑھنے پھر سنت پڑھیں، یا یہ کہ اگر رات میں آپ کو اٹھ کر کے نماز پڑھنے کا امکان ہے تو وتر آپ نہ پڑھیں اول لیل میں عشاء کے بعد، بلکہ وتر پڑھ کر کے آخر وقت میں آپ وتر قیام اللیل کر کے کچھ نہ کچھ. اور یہ بھی شرط نہیں کہ قیام اللیل آپ آٹھ ہی رکعت پڑھیں، کبھی دو سے شروع کریں، چار